أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والو، توبہ اللہ سے توبہ ایسی کرو، توبتن نصوحا. توبت نصوح یعنی پکی توبہ، اللہ تعالی سے پکی توبہ کرو، جس کو ہم محاورے میں کہتے ہیں پکی توبہ کرنا. عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تم کو اللہ تعالیٰ ایسے باغات میں داخل فرمائیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، یہ وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور نبی کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ، اگر قیامت کے دن ہماری بخشش نہ ہوئی تو کفار خوش ہوں گے کہ ہم تو ہیں ہی جہنم میں، یہ تو ایمان والا ہو کے جہنم میں جا رہا ہے. اے اللہ، ہم ایمان والوں کو قیامت کے دن رسوا نہ فرمائیے گا. اللہ خود فرما رہے ہیں یوم یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور ایمان والوں کو رسوا نہیں فرمائیں گے. نورہم یسعٰ بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے آگے اور ان کے دانی طرف نور ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا. یقولون، اور وہ یہ دعا کر رہے ہوں گے، ربنا اتمم لنا نورانا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر. اے اللہ، یہ اس راستے سے گزرتے وقت، پل صراط سے گزرتے وقت ہمارے نور کو پورا کر دیجئے، یعنی یہ نور ہمارے اس وقت تک ساتھ رہے جبکہ ہم یہ راستہ عبور نہ کر لیں. ربنا اتمم لنا نورانا واغفر لنا انك على، اور ہماری مغفرت فرمائیے، انك على كل شيء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں. تو ایک 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 روایت یاد آ گئی. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک عرابی آیا سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر، اس نے عجیب الفاظ میں دعا کی. اور دعا اس نے یہ کی کہ اللہ، اگر آپ میری مغفرت فرما دیں تو آپ کے حبیب خوش ہو جائیں گے کہ میرے ایک امتی کی مغفرت ہو گئی، اور شیطان اداس ہو جائے گا، شیطان غمگین ہو جائے گا، کہ ہائے ایک آدمی اور میرے ہاتھ سے نکل گیا, اور اگر آپ نے میری مغفرت نہ فرمائی تو آپ کا دشمن یعنی شیطان خوش ہو جائے گا اور آپ کے حبیب کو غم ہوگا. لہذا اے اللہ آپ اپنے میری مغفرت فرما کر اپنے حبیب کو خوش کر دیجئے اور اپنے دشمن کو غمگین کر دیجئے. دیکھیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں آپ سجھا دیجئے کہ ہم کن الفاظ میں آپ سے دعا مانگیں, ہمیں تو ادب بھی نہیں آتا, آپ ہمیں القاع کر دیجئے, آپ ہمیں سکھا دیجئے کہ ہم آپ سے کیسے مانگیں. مانگنے کو بھی مانگنا چاہیے, دوسرے لفظوں میں یوں ہم تو چیزیں مانگتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے اپنی مرادیں مانگتے رہتے ہیں, یہ بھی مانگنے کی چیز ہے کہ اللہ ہمیں مانگنا بھی سکھا دیجیے, مانگنا بھی ہمیں بتا دیجیے سکھا دیجیے. مانگنا بھی مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں مانگنا آ جائے. جب مانگنا آ جائے نا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ ہی جاتا ہے. اور مانگنا کس کو کہتے ہیں؟ اگر ایک بچہ ہو اور اس کے والدین اس کو ابھی نو عمر ہو, جوان بھی نہیں ہوا ہو صحیح طرح, اور اس کے والدین اس کو وہ کہہ رہا ہو کہ مجھے بائک دلوا دیجئے, اور اس کو بائک نہ دلوا رہے ہیں اس کے ماں باپ, تو وہ کیسے مانگتا ہے اور کیسے کیسے کن کن الفاظ میں اور کن 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 جملوں کو استعمال کر کے اور کن کن وعدوں کو کر کے وہ اپنا مطالبہ منوا ہی لیتا ہے. نہ چاہتے ہوئے اس کے والدین اس کو موٹر سائیکل دلوا دیتے ہیں. کیوں بھائی؟ جب ایک اولاد کے چھوٹے سے بچے کے اندر یہ ہوشیاری ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیوں نہ مانگیں, اللہ سے اپنی مغفرت کیوں نہ مانگیں, اور اللہ تعالیٰ سے جنت کیوں نہ مانگیں, اور اللہ تعالیٰ سے تقویٰ کیوں نہ مانگیں, اور نفس اور شیطان سے حفاظت کیوں نہ مانگیں اللہ تعالیٰ سے. اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کبھی ہم نے اس طرح دعا مانگی ہے جیسے کینسر کا مریض ہو, ڈاکٹروں نے اس کو جواب دے دیا ہو, اس کے گھر والے اس کے چاروں طرف کھڑے ہو کے رو رہے ہوں, ڈاکٹر جواب دے کے جا چکے ہوں کہ اب تم اپنے دن گنو. وہ اللہ سے کیسے مانگتا ہے کہ اللہ مجھے بچا لیجئے؟ کیسے وہ اللہ سے فریاد کرتا ہے؟ کیا حضرت نے فرمایا یہ کینسر کی بیماری میں اگر انتقال ہو جائے اور تقویٰ والا ہے تو ہے کہ نہیں جنت میں جائے گا یا نہیں؟ لیکن یہ جو تکبر ہے اور ریا ہے, حسد ہے, یہ بیماریاں تو کینسر سے بڑی بیماریاں ہیں. اگر ان کے ساتھ آدمی گیا تو جہنم میں ہے, وہ اس کے لیے تو جہنم ہے, اس کی تو نیکیاں بھی برباد ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ کبھی ہم نے ایسے بھی مانگا ہے جیسے کینسر کا جو وہ مریض جس کو ڈاکٹر جواب دے چکے ہوں وہ اپنی بیماری کے لیے اللہ سے مانگتا ہے, تو ان بیماریوں کے لیے کبھی ہم نے ایسے بھی مانگا اللہ سے تڑپ تڑپ کر, رو رو کر, اور عجیب عجیب مضامین میں, عجیب عجیب الفاظ میں, کہ جیسے بچہ اپنی ماں سے بلک بلک کے کوئی چیز مانگتا ہو. ہم نے تو مانگنا سیکھا ہی نہیں. اور بقول حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, تبلیغ کے بہت بڑے بزرگوں میں سے تھے, وہ جب بھی کراچی تشریف لاتے تھے اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے, اور اللہ نے کر دیا ہوگا ضرور کیونکہ وہ جنت البقیع میں مدفون ہے. انہوں کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کراچی تشریف لائے ہوئے ہوں اور حضرت والا, یہ ان کی عظمت ہے کہ وہ کبھی وہ کراچی تشریف لائے ہوں, ایسا نہیں ہوا کہ حضرت والا کے پاس تشریف نہ لائے ہوں, وہ ضرور ملاقات فرماتے ہیں, اور ایک مرتبہ تو رات کو بھی رکے تھے. یہ مناظر تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے جب ہم پڑھتے تھے وہاں, اور حضرت والا ان کو کم سے کم 1,000 روپے ضرور ہدیہ میں پیش فرمایا کرتے تھے. تو وہ فرمایا کرتے تھے ہم دعائیں مانگتے کب ہیں, ہم تو دعائیں پڑھ لیتے ہیں, دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں. مانگنا اس کو کہتے ہیں؟ مانگنا تو یہی ہے جو موٹر بائک مانگ رہا ہو وہ کیسے مانگتا ہے اور ماں باپ نہ دلوا رہے ہیں اس کو, اس کو مانگنا کہتے ہیں. بالآخر وہ کامیاب ہو ہی جاتا ہے. اور مانگنا اس کو کہتے ہیں. ایک مرتبہ وہیں خانقاہ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شک مستجاب الدعوات بنایا تھا. یہ بات پورے ہندوستان میں مشہور تھی کہ دعا کرانی ہے اور قبول بھی کروانی ہو تو مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے جاؤ. یہ بات تو مشہور تھی اور تھی حقیقت بھی تھی, لیکن کسی نے یہ بھی سوچا کہ وہ مانگتے کیسے تھے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ مانگتے کیسے تھے. ایک ہندو جو مسلمانوں کو انتہائی تکلیف پہنچایا کرتا تھا اور بڑا تھا, ہندوؤں کا سردار تھا, مسلمانوں کو تکلیف بھی بہت پہنچاتا تھا, نعوذ باللہ سرور دو عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کیا کرتا تھا. تو ایک دفعہ وہ اسپیشل بوگی میں الگ بالکل تنہا سفر کر رہا تھا, تو ایک مسلمان وہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا. اس نے اس کو قتل کیا اور خود چھلانگ لگا دی, باہر چھلانگ لگا دی, چلتی ہوئی ٹرین سے باہر چھلانگ لگا دی اس نے, اور زخمی ہوا. اللہ نے اس کو بچا لیا, زخمی لیکن ہوا. اب چونکہ شواہد کوئی نہیں چھوڑے تھے اس نے, کوئی انگلیوں کے نشانات ہوں کوئی چیز اس نے نہیں چھوڑی تھی, پوری منصوبہ بندی سے اس نے قتل کیا. لیکن وہ شک اس لیے اس پر تھا کہ وہ ملا وہاں سے جہاں سے وہ ٹرین گزری اور جس وقت اس کو قتل کیا گیا وہیں سے وہ ملا تھا. جس وقت اس کو قتل کیا گیا اس وقت جہاں سے ٹرین گزر رہی تھی اس کے آس پاس سے مل گیا وہ, لیکن شواہد کوئی نہیں تھے. لیکن یہ اور یہ قرائن سے بھی پتہ چل گیا کہ ٹرین میں یہ سفر کر رہا تھا, وہاں سے ملا ہے, یہ ساری باتیں. تو جج کو فیصلہ سنانا تھا مقدمے کا, اور وہاں لوگ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے کہ حضرت ایسا ایسا معاملہ ہے, کل اس کو فیصلہ سنانا ہے جج کو, آپ دعا فرما دیں. اس شخص نے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بہت گستاخیاں کی اور یہ مسلمانوں کو بھی تنگ کر کے رکھا ہوا تھا اس نے. حضرت نے فرمایا اچھا, تو 45 منٹ تک ایک ہی چھوٹے سے کمرے میں کبھی ادھر جا کے بیٹھ رہے ہیں کبھی ادھر, اور اس طرح مانگ رہے ہیں جیسے بچہ اپنی ماں سے باتیں کر رہا ہو, جیسے بچہ ہو اور اس کی ماں اس کے سامنے ہو, اور کس طرح وہ اپنی ماں سے باتیں کرتا ہے جب ماں سامنے ہو, بالکل اسی طرح ہو. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے, تھوڑی دیر بعد ایک اور جگہ بدلتے تھے, ایک جگہ مانگا بیٹھ کے, پھر ادھر جا کے بیٹھ گئے, ادھر جا کے مانگا, پھر دوسری جگہ بدلی, پھر جا کے اے اللہ آپ کے لیے کیا مشکل ہے, آپ اگر اس کو بری کروا دیں تو آپ کے لیے کیا مشکل ہے, آپ کے لیے تو بہت آسان ہے, آپ اپنی قدرت کو استعمال فرما لیجئے, آپ اس کو بچا لیجئے. بس یہ اس طرح باتیں فرماتے رہے. 45 منٹ کے بعد جب آخری مرتبہ ہاتھ پھیرے اپنے چہرے پر, پھر گردن جھٹک کے فرمایا ہوں دیکھتا ہوں جج کو کیسے موت کی سزا دیتا ہے. اگلے دن اس جج نے لکھا فیصلہ کہ عدالت اس مجرم کو باعزت بری کرتی ہے. اس کو مانگنا کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں مانگنا. یہ بات تو مشہور تھی کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں, لیکن وہ مانگتے اس طرح تھے کہ اللہ تعالیٰ قبول ہی فرما لیتے تھے. ایسے بلک بل آنسوؤں کی لڑی بہ رہی ہے اور اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. تو ہم مانگتے نہیں, اصل میں پڑھتے ہیں, اور جس دن ہم نے مانگنا سیکھ لیا بس وہی دن ہماری, اسی دن ہماری زندگی پلٹ جائے گی. ہم مانگے اللہ ہم سے نہیں چھوٹ رہے گناہ, ہم سے گناہ نہیں چھوٹ رہے, آپ چھڑوا سکتے ہیں, آپ کے قدرت میں ہے. اور یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا کیا مطلب ہے؟ یہی تو مطلب ہے کہ یا اللہ نہ ہمارے اندر نیکیاں کرنے کی طاقت ہے, نہ ہمارے اندر گناہ سے بچنے کی طاقت ہے. یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ ہے, دراصل یہ اپنی عاجزی انکساری اور کا اظہار ہے کہ اللہ نہ ہمارے اندر نیکیاں کرنے کی طاقت ہے اور یا نہ ہمارے اندر گناہ کرنے کی گناہ سے بچنے کی ہمت ہے, الا باللہ, غیر اللہ آپ بچا سکتے ہیں, آپ بچا لیجئے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے نفس کو بھی بری نہیں کر سکتا, یہ نفس بہت زیادہ حکم کرنے والا ہے. امارہ بسو کا مطلب مبالغہ ہے, امارہ بہت زیادہ حکم کرنے والا ہے گناہوں کا. الا ما رحیم ربی, جس پر اللہ کو رحم آ جائے. جس وقت اللہ تعالیٰ کو جس پر رحم آ گیا پھر نفس اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اسی لیے رحمت کی چار تفسیریں ہیں. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے چار تفسیریں بیان فرمائی ہیں. رحمت چار چیزوں کا نام ہے, دو کا تعلق دنیا سے اور دو کا آخرت سے. نمبر ایک توفیق اطاعت. نمبر ایک کیا ہے؟ توفیق اطاعت, کہ اللہ کسی کو اطاعت کی توفیق عطا فرما دیں, یعنی گناہوں سے بچنے کی اور نیکیاں کرنے کی. طاعت کے اندر یہ دونوں چیزیں داخل ہیں. توفیق اطاعت جس کو نصیب ہو جائے یعنی گناہ سے بچنے کی توفیق ہو جائے, نیکیاں کرنے کی توفیق ہو جائے, تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کو توفیق مل گئی, توفیق اطاعت مل گئی. نمبر دو فراخی معیشت, اتنی اللہ اس کو اتنا معاش دے دیں جو اس کے اور اس کے گھر والوں کی ضرورت کے لیے کافی ہو, کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے. یہ فراخی معیشت ہے. فراخی معیشت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس دولت کے انبار لگے ہوئے ہوں, بنگلوں اور فیکٹریوں کی لائن لگی ہوئی ہو, گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی ہو, قطار ہو, یہ مطلب نہیں ہے. اتنی بھی معیشت اس کو مل جائے, اتنا معاش اس کو مل جائے کہ کسی کے آگے سوال کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے اور اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے, اس کے اور اس کے گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے, بس یہ فراخی معیشت ہے. تو رحمت کی یہ دو تفسیریں ان کا تعلق دنیا سے ہے اور دو کا آخرت سے, جو آخرت میں ظاہر ہوں گے. نمبر تین یعنی بے حساب مغفرت, یہ بھی رحمت کی تفسیر ہے. بے حساب مغفرت کہ اس کو حساب کتاب کے بغیر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے. اور نمبر چار دخول جنت, جنت میں داخلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. لہذا یہ چار تفسیریں ہیں رحمت کی. لیکن چونکہ دنیا دو کا تعلق دنیا سے ہے تو توفیق اطاعت اور فراخی معیشت یہ بھی رحمت کی علامت ہے. جب یہ دو پوری ہو گئیں تو اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ دو اور جو باقی ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. تو جس پر اللہ رحم فرما دیں وہ گناہ سے بچے گا, ہم اپنی طاقت سے تھوڑی بچ سکتے ہیں گناہ سے. لا حول ولا قوت الا باللہ, اور خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہم ارحمنی بترک المعاصی, اے اللہ مجھ پر وہ رحمت نازل فرما دیجئے کہ میں گناہ چھوڑ دوں, مجھ پر وہ رحمت نازل فرما دیجئے کہ میں گناہ چھوڑ دوں. اللہم ارحمنی بترک المعاصی, گناہ چھوڑنے کے ساتھ مجھ پر رحمت فرما دیجئے, یعنی ایسی رحمت عطا فرما دیجئے کہ میں گناہ چھوڑ دوں. دیکھیں کن الفاظ میں کیسے کیسے الفاظ ہیں اللہ کی رحمت کو جوش دلانے والے. اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب, کہ اللہ میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیجئے, اتنا فاصلہ کر دیجئے جیسے مغرب اور مشرق اور مغرب کے درمیان ہوتا ہے. اللہم باعد بین, کون کہہ رہا ہے یہ؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور وہ فرما رہے ہیں جن کا اعلان ہو چکا. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر, وہ فرما رہے ہیں جن کی مغفرت کا اعلان ہو چکا کہ آپ بخشے بخشائیں. یہ تو دراصل ہمارے لیے ہے. اور کبھی یوں فرما رہے ہیں کہ اللہم واقعتاً کواقعت الولید. ایک مرتبہ جمعے کی مجلس تھی, مجھے اچھی طرح یاد ہے, اس وقت ہم طالب علم تھے, حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے ہمیں یہ دعا زبانی یاد کروائی تھی. اٹھنے سے پہلے پہلے ہمیں یہ دعا یاد ہو چکی تھی حضرت کی برکت سے, اٹھنے سے پہلے پہلے یہ دعا یاد کروائی تھی حضرت نے, ایک ایک لفظ کو کہلوایا تھا ہماری زبانوں سے کئی مرتبہ, تو وہ یاد ہو گئی. اب دیکھیے یہ دعا کیسی ہے, اللہم واقعتاً کواقعت الولید. ولید کہتے ہیں چھوٹے سے بچے کو, انگریزی والے کہتے ہیں انفینٹ, چھوٹا سا بچہ, بالکل پیدائشی جو ہوتا ہے. تو اللہم واقعتاً کواقعت الولید, اے اللہ میں آپ سے ایسی حفاظت مانگتا ہوں جیسی کہ ماں اپنے چھوٹے سے بچے کی حفاظت کرتی ہے. اب کیسی کرتی ہے ماں اپنے چھوٹے سے, جو آج ہی پیدا ہوا ہو, ایک دو روز میں پیدا ہوا ہو, اتنا چھوٹا سا بچہ ہو, سوائے رونے کے اس کو کچھ نہیں آتا. اگر وہ کچھ اظہار کرنا چاہے تو رو کر ہی کرے گا, بھوکا ہے تو بھی رونا ہے اس کو, کوئی اگر تکلیف ہے, کوئی بیماری ہے تو بھی اس کو رونا ہی ہے, اس کو کچھ کہنا بھی نہیں آتا. اس کی ماں کیسی حفاظت کرتی ہے, کیسا اس کا خیال رکھتی ہے. اب بتائیں یہ کیسے الفاظ ہیں, اے اللہ ایسی حفاظت چاہتا ہوں جیسی ماں اپنے چھوٹے سے بچے کی حفاظت کرتی ہے, ویسی آپ حفاظت فرما لیں تو ہمارا کام بن جائے, پھر کیا بگاڑ لیں گے نفس اور شیطان ہمارا. اللہم واقعتاً, یہ دعا یہ پڑھنی چاہیے. یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے الفاظ ہیں, آپ کے مانگے ہوئے الفاظ ہیں جو مقبول ہیں. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دعاؤں کا نام رکھا ہے مناجات مقبول, اس کے اندر یہ دعا بھی ہے. ان کا نام ہی کیا رکھا ہے, مناجات مقبول, یعنی حضور کی وہ سرگوشیاں جو حضور نے اپنے رب سے اللہ تعالیٰ سے فرمائی اور اللہ نے ان کو مقبول بھی فرما دیا, مناجات مقبول. ان مقبول شدہ دعاؤں کو ہم بھی مانگ لیں گے تو ہم بھی مقبول ہو جائیں گے. یہ راز ہے مناجات مقبول پڑھنے میں. اس لیے ایک منزل پڑھنی چاہیے, روزانہ ایک منزل پڑھ لینی چاہیے, اور اگر کوئی مصروف آدمی ہے تو اس کو تین دعائیں, ضرور نہیں کہ دن کا حساب رکھے ہو, اسی میں سے تین دعائیں پڑھ لے روزانہ. چلو بھائی ایک دعا پڑھ لو, لیکن ناغا نہ ہو, ایک دعا پڑھ لیں, دو پڑھ لیں, تین پڑھ لیں, ایک صفحہ پڑھ لیں, ایک صفحہ, چھوٹے سے صفحے ہیں اس کے, ایک صفحہ پڑھ لیجئے, لیکن پڑھیں پڑھیں, مانگیں. من لم یسأل اللہ یغضب علیہ, جو اللہ کا معاملہ بڑا عجیب ہے, دنیا والے جو مانگتے رہے, ایک دفعہ مانگے دے دے گا, دو دفعہ مانگے پھر دے دے گا, تیسری دفعہ یار اتنی ضرورت ہے دے دو پھر دے دے گا, اور جائیں گے نا وہ کہے گا بھائی تجھے ہو کیا گیا ہے. ایک وقت آئے گا جھنجھلا جائے گا, غصہ آ جائے گا, اس کو اکتا جائے گا. لیکن اللہ کا معاملہ الگ ہے. وہ یہ فرما, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس پہ غصے ہوتے ہیں. من لم یسأل اللہ یغضب علیہ, جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس پر غصے ہوتے ہیں, اور یہاں دنیا والے جو مانگتا ہے اس پر غصے ہوتے ہیں, معاملہ ہی الگ ہے. لہذا اللہ تعالیٰ سے ایسے الفاظ سے مانگیں کہ اللہ کو رحم آ جائے. دیکھیں حضور نے کیسے الفاظ سے مانگا, لا حول ولا قوة الا باللہ, یہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اللہم واقعتاً کواقعت الولید, یہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب, یہ بھی. اور ایک دعا میں فرماتے ہیں اللہم انی اسألوک من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک, پتہ بھی ہے. واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبه, یہ عجیب الفاظ ہیں اللہ تعالی کے قرآن کریم میں. اگر کسی بندے سے اللہ ناراض ہوں, اس سے توفیق کو سلب کرنا چاہتے ہیں, تو اللہ تعالی اس کے اور اس کے دل کے درمیان اللہ حائل ہو جاتے ہیں, وہ چاہے بھی تو نہیں کر سکتا. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, پھر آپ بالآخر لوٹنا بھی تمہیں اللہ کی طرف ہے, توفیق سلب, وہ دل بھی چاہ رہا ہو اس کا لیکن توفیق نہیں ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو, جان لو, اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان اللہ حائل ہو جاتے ہیں. تو حضور بھی اس دعا سے میرا ذہن اس آیت کی طرف گیا. اللهم انی اسألک من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک. اے اللہ میں آپ سے ایسا خوف ایسی خشیت مانگتا ہوں ایسا ڈر مانگتا ہوں کہ آپ میری اور گناہ میرے اور گناہ کے درمیان آپ حائل ہو جائیں آپ اللہ تعالی. اللهم انی اسألک من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک. آپ حائل ہو جائیں میرے اور گناہ کے درمیان آپ حائل ہو جائیں. جب ایسا ہو جائے گا تو کوئی گناہ کرے گا؟ ایک بچہ بھی اگر دیکھ رہا ہو نا جو جس کو ہوش نہ ہو جس کو شعور نہ ہو جس کو اتنی عقل نہ ہو سمجھ نہ ہو کہ گناہ کیا چیز ہوتی ہے وہ بھی اگر دیکھ رہا ہو آپ کو گناہ کرتے ہوئے تو آپ کا سارا گناہ کا جوش ٹھنڈا پڑ جائے گا. یہ بچہ دیکھ رہا ہے. اور یہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسی خشیت کہ آپ میرے اور گناہ کے درمیان آپ حائل ہو جائیے. جب اللہ حائل ہو جائیں بندے اور اس کی بندے اور گناہ کے درمیان اللہ آ جائے تو بندہ گناہ کرے گا؟ اور جب ایسا ہو جائے تو احیاناً گناہ ہوتے ہیں کبھی کبھی اور وہ کروائے جاتے ہیں. یہ بات میں نے بزرگوں سے نہ سنی ہوتی تو نقل بھی نہ کرتا. یہ کبھی کبھار اللہ والوں سے گناہ کروائے جاتے ہیں صاحب نسبت لوگوں سے گناہ کروائے جاتے ہیں تاکہ میرا بندہ اتنا تقویٰ سے رہ رہا ہے اتنے گناہ سے بچ رہا ہے ہمت کر کے نفس اور شیطان کا مقابلہ کر رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو تقویٰ کا گھمنڈ نہ آ جائے. تقویٰ کا بھی عجب ہوتا ہے تقویٰ سے بھی عجب آ جاتا ہے اوہ اتنے دن ہو گئے مجھ سے دیکھ لو کوئی گناہ ہی نہیں ہوا. شیطان آ کے کہتا ہے تو بڑی چیز ہے اتنے دن ہو گئے تجھ سے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہوا آج تک تیری نمازیں وقت پہ ہو رہی ہیں تہجد تو پڑھ رہا ہے عوامین تو پڑھ رہا ہے اور ظاہری باطنی گناہوں سے تو بچ رہا ہے. وہ کہے گا ہاں بھائی اتنے دن ہو گئے مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا. اب بتائیے یہ تقویٰ نہیں ہے نازِ تقویٰ ہے. نازِ تقویٰ سے تو اچھا ہے نیازِ رندی جاہِ زاہد سے تو اچھی میری رسوائی ہے. اس لیے مولانا عبد الحمید بہرائچی رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا تھا. حضرت والا سے ہم نے سنا کہ انہوں نے خط لکھا کہ میرا بہت برا حال ہے میرا بہت برا حال ہے گناہوں کی وجہ سے اور نہ جانے میرا قیامت کے دن کیا حال ہوگا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنیے. فرمایا انشاءاللہ بہت اچھا حال ہوگا. جب گناہ ہو جائے توبہ کر لو متقین میں نہیں تو تائبین میں اٹھائے جاؤ گے. حضرت کا کیا عجیب جواب تھا. فرمایا انشاءاللہ وہ لکھ رہے ہیں نہ جانے حضرت میرا کیا حال ہوگا قیامت کے دن. حضرت لکھ رہے ہیں بہت انشاءاللہ بہت اچھا حال ہوگا. جب گناہ ہو جائے توبہ میں کمی نہ کرو توبہ کرتے رہو جتنے گناہ ہو جائے اتنی توبہ کر لو تو متقین میں نہیں تو تائبین میں اٹھائے جاؤ گے. اور تائبین کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. توبہ کرنے والے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو اور یہ بہت توابین جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے. ذرا غور کیجئے یہ بہت زیادہ اس کا ترجمہ ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والے. بہت زیادہ توبہ کب کرے گا آدمی جب اس سے بہت زیادہ گناہ ہو جبھی تو توبہ کرے گا. یہ ہے اللہ کے محبوب. بہت زیادہ گناہ کر کے بھی یہ ایک خوبی کی وجہ سے اللہ کے محبوب بن رہے ہیں. بہت زیادہ گناہ کرنے کے باوجود اللہ کی محبوبیت ان کو مل رہی ہے ایک خوبی کی وجہ سے کہ انہوں نے توبہ کا دامن نہیں چھوڑا. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے مگر آپ اپنے فضل کا دروازہ ہم پہ بند نہ فرمائیے. محبوبیت مل رہی ہے گناہگار ہو کر. مرکب توبہ عجائب مرکب است تا فلک تازت بیک لمحہ سے پست. مولانا روم فرماتے ہیں توبہ کی سواری بڑی عجیب سواری ہے. مرکب توبہ عجائب مرکب است یہ توبہ کی سواری عجیب سواری ہے. تا فلک تازت بیک لمحہ سے پست ایک لمحے میں آدمی پستی سے فلک پر پہنچ جاتا ہے, ایک لمحے میں آدمی فلک پستی سے فلک پر پہنچ جاتا ہے. ادھر توبہ کی اور ادھر اللہ تک پہنچ گیا, ادھر اللہ کا محبوب بن گیا. ان اللہ یحب العبد المؤمن المفتن التواب صلی اللہ تعالی, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا عجیب بات فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت رکھتے ہیں, اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں جو کہ ایمان والا ہو اور مفتن ہو, یعنی توبہ کرتا ہو پھر اس سے گناہ ہو گیا, پھر توبہ کی پھر گناہ ہو گیا, پھر توبہ کی پھر گناہ ہو گیا, بس یہی ہوتا رہتا ہے اس سے. وہ توبہ کرتا رہتا ہے, گناہ ہوتے رہتے ہیں, توبہ کرتا رہتا ہے, گناہ ہوتے رہتے ہیں. ادھر گناہ ہو رہے ہیں, ادھر یہ توبہ بھی نہیں چھوڑ رہا, ادھر گناہ بھی نہیں چھوٹ رہا ہے اور یہ توبہ کو بھی نہیں چھوڑ رہا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے بندے کو بھی اللہ تعالیٰ محبوب بنا لیتے ہیں. اس پر فرمایا تھا حضرت نے کہ کوئی انشاءاللہ بہت اچھا حال ہوگا, متقین میں نہیں تو تائبین میں اٹھائے جاؤ گے, توبہ مت چھوڑو. اور اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان بنایا ہے توبہ کرنے کو, کتنا آسان بنایا ہے کہ آپ, یہ ضروری نہیں, کوئی فرض واجب نہیں کہ آپ دو رکعت نماز پڑھیں, وضو کریں, پھر دو رکعت نماز پڑھیں, مسجد میں آ کر پڑھیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر اور اتحیات کی صورت میں بیٹھیں, پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے توبہ کریں. یہ سب چیزیں توبہ کے فرائض یا واجبات میں سے نہیں ہیں. نہ ہاتھ اٹھے, نہ وضو ہے, نہ نماز ہے, نہ ہاتھ اٹھے, نہ ہونٹ ہلے, نہ زبان ہلی, دل ہی دل میں توبہ کر لی, یہ بھی توبہ ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں نہیں کہہ رہا ہوں, حضور فرما رہے ہیں, الندم والتوبہ, یہ ندامت جو دل میں پیدا ہوئی, دل دکھ گیا. اچھا یہ بھی نہیں, یہ دل ہی دل میں یہ دعا بھی نہیں مانگی کہ اللہ معاف کر دیجئے, بلکہ یہ احساس پیدا ہوا کہ میں نے اچھا نہیں کیا, دل دکھ رہا ہے گناہ کرنے پر, برا لگ رہا ہے, برا. تو یہ ندامت, جس کو ہم ندامت کہتے ہیں نا, ندامت, ابھی دعا وغیرہ کچھ نہیں مانگی, توبہ نہیں کی, ندامت ہو رہی ہے کہ میں نے اچھا نہیں کیا, اس پر بھی حضور فرما رہے ہیں یہ بھی توبہ ہے. الندم التوبہ والتائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, کہ یہ ندامت بھی توبہ ہے, ندامت بھی توبہ ہے, اور توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کے ذمے کوئی گناہ ہی نہ ہو. اچھا دیکھیے, ایک بہت پیاری بات یاد آئی ایک صاحب نے. اچھا پہلے یہ بتائیے, ہم سب یہ سوچتے ہیں یا نہیں سوچتے کہ ہماری حالت جیسا ہم چاہتے ہیں ویسی نہیں بن رہی, جیسا ہم چاہتے ہیں ہم ویسے بن نہیں پا رہے. یہ جو حالت ہے نا, اور ہمارا یہ احساس کہ ہم جیسا بننا چاہتے ہیں ویسے نہیں بن پا رہے ہیں, یہ بھی بہت مبارک ہے. محبت تو اے دل, آپ سن لیجئے شعر, سنیے اصل بات, کوئی یاد دلائیے گا بھائی, کبھی بھول جاؤں میں. حضرت فرماتے تھے ہم لوگوں سے کہ بھائی یاد رکھنا, یہ کہاں سے لائن کہاں سے بدل رہی ہے, ٹرین کہاں سے اپنی پٹری بدل رہی ہے, ذرا یہ یاد رکھنا. تو جہاں سے یہ ٹرین پٹری بدل رہی ہے ذرا اس کو یاد رکھیے گا. تو علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم, مسافر رہے جیسے تیسے رہے. ہاں یہ تو الگ, ان کے الگ اشعار ہیں. دوسرے شعر یہ ہیں کہ تیرے غم کی جس کو بھی دولت ملے, تیرے غم کی جس کو بھی دولت ملے, یعنی اللہ کا غم. اور اللہ کا غم کیا ہے, گناہوں سے بچنے میں جو دل کو ہوتا ہے نا, دل چاہ رہا تھا گناہ کرو, ہم نے گناہ نہیں کیا تو دل کو غم ہوتا ہے, یہ اللہ کی محبت کا غم ہے, اور یہ غم بہت بڑی چیز ہے. علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں یہ. یہ جو دو شعر پہلے پڑھے تھے یہ بھی انہی کے ہیں, اب یہ دو شعر اب پڑھ رہا ہوں یہ بھی انہی کے ہیں. اب سنیے, ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے نا, تیرے غم کی جس کو بھی دولت ملے, غمے دو جہاں سے فراغت ملے. محبت تو اے دل بڑی چیز ہے, مبارک ہے جو اس کی حسرت ملے, مبارک ہے جو اس کی حسرت ملے. کسی کے دل میں حسرت ہے نا کہ اللہ کی محبت مجھے مل جائے, یہ حسرت بھی مبارک ہے, بالآخر یہ تبدیل ہو کے رہے گی اللہ کی محبت میں. جس کے دل میں یہ حسرت ہو مرنے سے پہلے پہلے اس کو محبت مل کے رہے گی, مل کر رہے گی. یہ حسرت دلیل ہے. تو داغ حسرت نشان منزل ہے. ڈاکٹر عبداللہ صاحب کا مصرع یاد آ گیا رحمت اللہ, داغ حسرت نشان منزل ہے. یہ جو حسرت کا داغ کسی نیک چیز پر ہمیں حسرت ہو رہی ہے, کسی نیک چیز کے بارے میں, اچھی چیز کے بارے میں, تو یہ حسرت کا جو داغ ہے یہ در اصل منزل کا نشان ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ اور یہ بے دلیل بات نہیں ہے. دیکھ لیں حدیث میں آ رہا ہے الندم التوبہ, یہ داغ حسرت ہے اور نشان منزل ہے. الندم التوبہ والتائب من الذنب کما لا ذنب لہ, یہ ندامت بھی توبہ ہے اور توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں. تو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہمارے ہاں منطق میں کہتے ہیں صغرا کبرا بنا کر حد اوسط گرا دو. تو حد اوسط ہم نے گرائی نا, تو ان دو جملوں کو حدیث کے ملا کر یہ نتیجہ نکلے گا کہ ندامت والا بھی ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. جس کو ندامت ہو وہ بھی ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. تو مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اب سنیے, جہاں سے ٹرین نے پٹری بدلی تھی میں آ رہا ہوں واپس, اسی جگہ واپس آ رہا ہوں. تو فرمایا ایک صاحب نے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو لکھا تھا. میں نے آپ حضرات سے یہ پوچھا تھا کہ ہم یہ ہمارا یہ احساسات ہے نہیں کہ ہم جیسے چاہتے ہیں ویسے بن نہیں رہے. انہوں نے بھی یہی لکھا حکیم الامت کو رحمت اللہ علیہ کو کہ میں جیسا چاہتا ہوں ویسا بن نہیں پا رہا. حضرت کا جواب سنیے, جواب یہ تھا حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کا کہ وہ دن جس دن تمہاری حالت تمہاری خواہش کے مطابق ہو جائے وہ ماتم کا دن ہوگا. وہ دن جس دن تمہاری حالت تمہاری خواہش کے مطابق ہو جائے وہ دن ماتم کا دن ہوگا. وہاں تو یہی جملہ تھا. اب تشریح اس فقیر سے سن لیجیے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی آپ حضرات کہ وہ دن جس دن ہماری حالت ہماری خواہش کے مطابق ہو جائے اس دن وہ تو کامیابی کا دن ہونا چاہیے. اور حضرت تھانوی فرما رہے ہیں کہ وہ ماتم کا دن ہوگا. اب سنیے یہ کیوں فرمایا. وجہ اس کی ہے کہ جس دن ہم ذرا فرض کر لیجئے جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے بن گئے ہم, جس دن ہم بن گئے اپنی خواہش کے مطابق ہماری حالت ہو گئی, تو اس دن ہم اپنے اوپر پسندیدگی کی نظر ڈالیں گے کہ او آج میں ویسا بن گیا جیسا بننا چاہیے تھا, جس کی میں کوشش میں تھا آج میں ویسا ہو گیا. یہ اپنے اوپر نظر تحسین ہے اپنے اوپر خود. اور حکیم الامت فرماتے ہیں جب بندہ اپنی نظر میں بھلا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی نظر میں برا ہوتا ہے, اور جب بندہ اپنی نظر میں برا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی نظر میں بھلا ہوتا ہے. جس دن ہماری خواہش جس دن ہماری حالت ہماری خواہش کے مطابق ہو گئی اس دن ہم اپنی نظروں میں خود اچھے ہو جائیں گے. اور ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اپنی نظروں سے خود گرے رہیں, بس یہی حالت ہمارے لیے بہتر ہے. اور جس دن ہم اپنی خواہش کے مطابق بن گئے وہ اس دن ہم اپنی نظروں میں اچھے ہو جائیں گے بھلے ہو جائیں گے, اور وہ دن واقعی ماتم کا دن ہے. اس لیے کہ ہم اللہ کی نظر سے گر جائیں گے. جب اپنی نظر میں بھلے ہو گئے تو اللہ کی نظر میں برے ہو گئے, تو وہ ماتم کا دن ہوا نا یا خوشی کا دن ہوا. اس لیے فرمایا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. دیکھیے میں نے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات کی انہی کی بات سے تشریح کر دی کہ جس دن جب بندہ اللہ کی نظر میں بھلا ہوتا ہے وہ جب بندہ اپنی نظر میں بھلا ہوتا ہے وہ اللہ کی نظر میں برا ہوتا ہے, اور جب بندہ اپنی نظر میں برا ہوتا ہے وہ اللہ کی نظر میں بھلا ہوتا ہے. تو ہم اپنی نظر سے گرے رہیں, یہی ہمارے لیے اچھا ہے کہ ہم اللہ کی نظر, امید ہے کہ ہم اللہ کی نظر میں بھلے رہیں گے. تو التائب من الذنب كما لا ذنب له, الندم والتوبه والتائب من الذنب كما لا ذنب له, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کے ذمے کوئی گناہ ہی نہ ہو. تو یہ توبہ بڑی عجیب چیز ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کریم میں, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, توبۃ نصوح کرو اللہ تعالیٰ سے. یعنی یہ توبو امر کا صیغہ ہے, اور امر میں دو زبانیں پائے جاتے ہیں, مضارع امر بنتا ہے مضارع سے, مضارع میں دو زبانیں پائے جاتے ہیں, حال اور استقبال دونوں زبانیں پائے جاتے ہیں. لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم سے حالاً بھی کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کرو, استقبالاً آئندہ بھی کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کر لو. یعنی توبہ کو لازم پکڑ لو, حال میں بھی استقبال میں بھی لازم پکڑ لو. بس مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آفتابت بر حدث حامی زند, لطف عامے تو نمی جویت سند, کہ اللہ آپ کی آپ کا بنایا ہوا سورج جو جس سے بڑے بڑے ستارے یہاں کائنات میں موجود ہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کو قریب کر دیا ہمارے, اور نہ اس سے بڑے بڑے ستارے, بہت بڑے بڑے ستارے سورج سے وہ اس کائنات میں موجود ہیں. ایسے بھی ستارے ہیں جن کی روشنی آج تک زمین تک پہنچی ہی نہیں ہے. روشنی کی رفتار سے سفر 186,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرنے کے باوجود آج تک ان کی روشنی یہاں نہیں پہنچی زمین تک, وہ کیسے ستارے ہوں گے اور کتنے بڑے ہوں گے. تو یہ تو ایک سورج کو اللہ نے قریب کر دیا, یہ اللہ آپ کا بنایا ہوا ایک سورج, اس کی کرنیں گوبر پہ پڑتی ہیں, گوبر پر. آفتابت بر حدثا میزنت, اس کی کرنیں گوبر پہ پڑتی ہیں تو اس کا ایک حصہ, اس گوبر کا لکوڈ مائع شکل میں وہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے, جو زمین کی زرخیزی کا باعث بنتا ہے. پھول پودے اگتے ہیں, نہیں تو گھاس ہی اگ جاتی ہے, وہاں سے سبزہ اگتا ہے اس جگہ سے. اور جو باقی جو بچ جاتا ہے سوکھا ہوا حصہ, اس کے گاؤں دیہات میں عورتیں اوپلے بنا لیتی ہیں, اوپلے تھاپنا جس کو کہتے ہیں, اوپلے بناتی ہیں. ان اوپلوں کو روٹی پکانے میں استعمال کیا جاتا ہے اس گوبر کو, اور اس گوبر سے جو روٹیاں پکائی جاتی ہیں وہ زیادہ لذیذ ہوتی ہیں, اور ان کا کھانا جائز بھی ہے. کبھی کوئی کہے یہ تو کھانا جائز نہیں ہے, یہ قلب ماہیت کا مسئلہ ہے, جائز ہے یہ. ہر کے در کانے نمک رفت نمک شدھ, اگر ایک گدھا کسی نمک کی کان میں چلا جائے اور وہ مر جائے اور مر کے وہیں پڑا رہے تو مٹی نہیں بنے گا. نمک کی کان کی کھیوڑا میں چلے جائیے, وہاں کھیوڑا میں جو دنیا کی سب سے بڑی کان ہے وہ ہمارے پاکستان میں ہے نمک کی, اس کی چھت بھی نمک کی ہے, اس کی زمین بھی نمک کی ہے, اس کی دیواریں بھی نمک کی ہیں, یہاں تک کہ اس کھیوڑا کی کان میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے, وہ بھی نمک کی مسجد ہے. اس مسجد کی دیواریں ہیں, اس کا محراب سب نمک کا ہے, وہاں ہے نمک, ہے ہی نمک وہاں پر. اب یہاں پر جو گدھا چلا گیا, فرض کر لیجئے, فقہاء نے لکھا ہے یہ کتابوں میں, یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے, اگر وہاں گدھا چلا گیا اور وہ مر گیا, پہلے ان کانوں میں گدھے ہی استعمال ہوتے تھے, ان کے پیٹھ پر بوری وغیرہ لاد دی جاتی تھی اور پھر ان کو ہکایا جاتا تھا, پھر باہر وہ لے کر آتے تھے جو کچھ کان سے نکلا. تو اگر کوئی نمک کی کان میں چلا جائے اور وہیں مر جائے, اور مرنے کے بعد اس کو وہاں سے باہر نہ نکالا جائے, وہ وہیں سڑ جائے اور وہیں پر رہے, تو وہ گلنے سڑنے کے بعد وہ نمک بنے گا, مٹی نہیں بنے گا, اور اس نمک کو کھانا جائز ہے. اس نمک کو کھانا بھی جائز ہے, گدھے کے نمک کو, اس کو سالن میں ڈالنا جس سے لذت پیدا ہو اور چیزوں میں ڈالنا سب جائز ہے. بالکل اسی طرح اوپلے جو عورتیں تھاپتی ہیں, وہ اس سے جو روٹیاں پکائی جاتی ہیں وہ زیادہ لذیذ ہوتی ہیں. تو مولانا روم دیکھیے, میں اسی لیے تو عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اللہ سے یہ بھی مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں مانگنا بھی ہم مانگ رہے ہیں آپ سے, کیسے مانگے آپ سے آپ ہمیں سکھا دیجیے. مولانا روم کو دیکھیے, فرماتے ہیں اے اللہ آپ کا بنایا ہوا ایک سورج, اس کے اندر آپ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ اس کی کرنیں جب گوبر پہ پڑتی ہیں تو کچھ اس حصہ اس کا زمین میں جذب ہو جاتا ہے لکوڈ کی صورت میں, اور کچھ حصہ وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے, اور کچھ حصہ جو باقی بچ جاتا ہے اس کے اوپلے بنا لیے جاتے ہیں اور اس سے روٹیاں پکتی ہیں, کوئی چیز بیکار نہیں گئی. جو ہوا میں اڑا اس سے بھی بہرحال بادل بنتے ہیں, اور جو زمین میں جذب ہوا اس سے وہ زرخیزی آئی زمین کے اندر, اور جو باقی بچا اس سے روٹیاں پکیں. جب آپ کا ایک بنایا ہوا سورج اس کی کرنیں اس پر پڑ گئیں گوبر پر, تو وہ اتنا کارآمد ہو گیا کہ وہ بیکار نہیں گیا, اس کو بھی کام میں لایا جا رہا ہے. تو اللہ آپ کی اپنی رحمت جب ہمارے اوپر پڑ جائے گی, اس کی کرن ہمارے اوپر پڑ جائے گی, تو ہم کارآمد نہیں بنیں گے. لطف عامے تو نمی جویت سنت, اے اللہ اگر آپ کے لطف کی کرن ہمارے اوپر پڑ جائے, آپ کے آفتاب کی کرن پڑ جاتی ہے گوبر پر, تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں, ہم تو انسان ہیں. جب ایک آفتاب کی کرن پڑنے پر وہ گوبر کارآمد ہو گیا تو ہم الحمدللہ گوبر سے تو بہتر ہیں, آپ نے ہمیں بہتر بنایا ہے, گوبر سے اشرف المخلوقات بنایا ہے. تو آپ کی لطف کی کرن ہمارے اوپر پڑ جائے گی تو ہم کارآمد نہ بنیں گے, تو آپ ہمیں کارآمد بنا لیجیے. ایسا نہیں ہوا کہ اللہ سے کوئی مانگے اور اللہ اس کو محروم رکھے, مانگا نہیں ہے, مانگنے میں کمی ہے. حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری ساری دعائیں قبول فرمائیں, اور جو دعائیں قبول نہیں ہوئیں ان کو میں نے بے دلی سے مانگا تھا. حضرت نے فرمایا میں بے دلی سے مانگا تھا, اس وقت دل میرے ساتھ نہیں تھا, بے دھیانی کی صورت تھی. حفیظ جونپوری رحمتہ اللہ علیہ حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے, شراب پیتے تھے, اور جب وہاں پہنچے تو انہوں نے تھوڑا تھوڑا کسی نے بتا دیا تھا ان کو کہ ایک بزرگ ہیں اور وہاں چلے جاؤ. وہاں پہنچ گئے, اور جب وہاں پہنچے تو ان کی داڑھی تھوڑی تھوڑی بڑھ گئی تھی, تو اس وقت تو ملاقات نہیں ہوئی. جب بعد میں پہنچے حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس تو انہوں نے شیو کر لیا تھا. فرمایا یہ آپ نے کیا کیا, آپ کی تو کچھ تھوڑی تھوڑی داڑھی آ گئی تھی, میں نے کل دیکھا تھا اور آپ نے صاف کر دی. تو انہوں نے جواب دیا آپ حکیم الامت ہیں میں مریض الامت ہوں, آپ حکیم الامت میں مریض الامت, اور مریض الامت کو چاہیے کہ اپنا مرض پورا پورا بیان کر دیں. خیر کیونکہ ان کی نیت صحیح تھی تو حضرت نے گرفت نہیں فرمائی اور بیعت بھی فرما لیا. وہ کوئی خاص وقت تھا کہ حضرت نے بیعت فرما لیا, ورنہ وہاں بیعت کرنے میں اتنی آسانی سے بیعت نہیں ہوتی تھی. ایک صاحب آئے منشی اکبر علی, وہ حضرت کے بڑے بھائی ان کے پاس بیٹھے ہوئے, حضرت نے ہی واقعہ سنایا تھا. تو وہ کہنے لگے میں بیعت ہونا چاہتا ہوں. میں نے کہا بھائی ہمارے بھائی تمہیں ایسے نہیں بیعت کریں گے. کیسے نہیں کرتے, وہ کوئی بہت بڑے آفیسر وغیرہ تھے. تو انہوں نے کہا کیسے نہیں کرتے, ابھی دیکھتا ہوں میں, ابھی جاتا ہوں, کیسے نہیں کریں گے مجھے بیعت. تو منشی اکبر علی صاحب فرمانے لگے جاؤ جاؤ دیکھ لو, جاتے بھیج دیا. اب جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے بیعت ہونے آیا تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا میں ایسے شخص کو کبھی بیعت نہیں کروں گا جس کو تھا اور ہوں میں ہی تمیز نہیں ہے, جائیے. تو وہ منہ لٹ کے واپس آیا, منشی اکبر علی صاحب نے پوچھا ہاں بھائی ہو گئے بیعت؟ ہاں وہ تھا اور ہوں میں مارا گیا. انہوں نے جواب دیا تھا اور ہوں میں مارا گیا. وہاں بیعت اتنی آسانی سے نہیں ہوتی تھی. بہرحال وہ کوئی خاص وقت تھا, حضرت نے بیعت فرما لیا, اور پھر جو انہوں نے ان کو اللہ نے توبہ کی توفیق, یہ بیعت ہی کی برکت تھی, ایسی توبہ کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ ایک کمرے کے ایک طرف سے دوسری طرف زمین پہ یعنی لڑکتے ہوئے جاتے تھے, اور پھر لڑکتے ہوئے اس طرف واپس لڑکتے ہوئے ایک کونے سے دوسرے کونے میں اسی طرح اللہ سے توبہ کر رہے تھے, اے اللہ معاف فرما دیجیے, معاف فرما دیجیے. اور اسی وفات سے کچھ دن پہلے یہ اشعار ہوئے ان کے, میری کھل کر سیاہ کاری تو دیکھو اور ان کی شان ستاری تو دیکھو, میری کھل کر سیاہ کاری تو دیکھو اور ان کی شان ستاری تو دیکھو, گڑا جاتا ہوں جیتے جی زمین میں گناہوں کی گراں باری تو دیکھو, کرے بیعت حفیظ اشرف علی سے بہیں غفلت یہ ہوشیاری تو دیکھو, بہیں غفلت یہ ہوشیاری تو دیکھو, گناہوں کے باوجود میں نے یہ ہوشیاری کیسی کی کہ میں بیعت ہو گیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ سے. تو کرے بیعت حفیظ اشرف علی سے بہیں غفلت یہ ہوشیاری تو دیکھو. بس اسی طرح بڑا اچھا خاتمہ اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا. اللہ سے مانگے, اب دیکھیں یہ ہے, ایک لڑکتے ہوئے ایک کونے پہ آ رہے ہیں پھر لڑکتے ہوئے دوسرے کونے پہ جا رہے ہیں, ایک دیوار سے دوسری دیوار تک, اور اللہ سے مانگ رہے ہیں. یہ عجیب انداز تھا, ایک غلبہ حال تھا ان کا, یہ کیفیت تھی, واجب الاتباع چیز نہیں ہے کیفیت, لیکن بہرحال قابل تعریف ضرور ہے. جب اس طرح بلک بلک کے آدمی مانگ رہا ہو تو اللہ محروم کریں گے اس کو. ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء, اللہ سبحان, حدیث میں آتا ہے صلی اللہ, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ملحین کو, یعنی الحاح سے جو دعا مانگتے ہیں بلک بلک کر اور چھوڑتے ہی نہیں اللہ کا در, وہ اپنا در نہ کھولیں گے, میں ان کا در نہ چھوڑوں گا, حکومت اپنی اپنی ہے, ادھر ان کی ادھر ان کی ادھر میری, میں نہیں چھوڑوں گا, در نہیں چھوڑوں گا, کھولیں وہ یا نہ کھولیں در, تو تو بس اپنا کام کر, ہاں کھولیں وہ یا نہ کھولیں در, کھولیں وہ یا نہ کھولیں در, اس پہ ہو کیوں تیری نظر, کھولیں وہ یا نہ کھولیں در, اس پہ ہو کیوں تیری نظر, تو بس اپنا کام کر, یعنی صدا لگائے جا, یعنی صدا لگائے جا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بندہ بہت دنوں سے دعائیں کر رہا تھا, رو رو کر, فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ آپ قبول فرما لیجئے, دیکھیں کتنا رو رہا ہے وہ, آپ قبول نہیں فرما رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جاؤ نیچے جاؤ, فلاں میرے بندے کے پاس جاؤ جس نے پرندے پال رکھے ہیں, ان کو قید کر رکھا ہے, ان کے پاس جاؤ, اس سے پوچھو تم نے انہیں کیوں قید کیا ہوا ہے. وہ گئے اس کے پاس, پوچھا بھائی یہ آپ نے پرندے انسانوں کی صورت میں گئے اور پوچھا یہ کیوں آپ نے یہ پرندوں کو قید کیا ہوا ہے, تو اس نے جواب دیا کہ مجھے ان کی آوازیں بہت پسند ہیں, یہ بولنے والے پرندے ہیں, ان کی مجھے آوازیں پسند ہیں, اس لیے میں نے ان کو قید کیا ہوا ہے, میں ان کو وقت پہ دانہ وغیرہ دے دیتا ہوں. انہوں نے جا کر یہ جواب اللہ تعالیٰ سے نقل کر دیا کہ اللہ اس نے یہ جواب دیا ہے, فرمایا یہی ہمارا بھی جواب ہے کہ ہمیں ان کی آوازیں, ان کی توبہ, ان کی آوازاری ہمیں پسند ہے, اب ہم قبول کر لیں گے تو یہ چھوڑ دے گا, یہ تو آوازاری ختم, اسی آوازاری سے تو یہ محبوب بنا ہوا ہے ہمارا, ہمیں یہی آوازاریاں پسند ہیں. اور بقول حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ امپورٹ کی جاتی ہیں آوازاریاں, وہاں پہ آوازاریاں نہیں ہیں, وہاں گناہ ہی نہیں ہے تو آہیں کہاں سے ہوں گی. اب آہوں پر شعر سن لیجئے, بابا نجم احسن نگرامی جو حکیم الامت کے مجاز صحبت تھے, حکیم الامت کے مجاز صحبت تھے بابا نجم احسن نگرامی رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی, دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی, آہ آہ اللہ مجھ سے گناہ ہو رہے ہیں, بس دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی, ایسی تیسی میرے گناہوں کی, مجھے اس کریم رب کے ہی کرم کا آسرا ہے, ابے وہ گناہ کے بچے مجھے کیوں ڈرا رہا ہے. یہ بھی انہی کا شعر ہے بابا نجم احسن نگرامی رحمۃ اللہ علیہ. تو فرمایا ہمیں بھی تو اس کی یہ آوازیں پسند ہیں, یہ آہیں پسند ہیں جو امپورٹ کی جاتی ہیں, وہاں پر گناہ نہیں ہے, نافرمانی نہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, جو کچھ ان کو حکم دے دیا جاتا ہے آسمانی مخلوق کو فرشتوں کو وہ وہی کرتے ہیں, ایک ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتے. جب نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ہے تو نافرمانی کیسے کریں گے. اور جب ان سے گناہ نہیں ہوتے تو وہ روتے بھی نہیں, آہوزاری بھی نہیں. وہاں آہوزاری کس بات کی؟ وہ گناہ ہی نہیں ہے, ندامت ہی نہیں ہے. یہ ندامت وہاں نہیں ہے کیونکہ وہاں نافرمانی ہی نہیں ہے. وہ تو یہاں پر جب گناہ ہوتے ہیں تو یہاں سے یہ ندامت امپورٹ کی جاتی ہے اللہ کے ہاں, اور امپورٹڈ چیز کی بہت زیادہ ویلیو ہوتی ہے, وہ مہنگی فروخت ہوتی ہے بنسبت اس چیز کے جو امپورٹڈ نہ ہو, لوکل ہو. لوکل تو یہ امپورٹ کیے, اللہ کے ہاں امپورٹ ہوتے ہیں یہ آنسو, لے جائے جاتے ہیں وہاں, اہتمام سے لے جائے جاتے ہیں. اور خود اللہ فرماتے ہیں لا انین المذنبین احب الی من زجل المسبحین, گناہگاروں کا رونا مجھے تسبیح پڑھنے والوں کی سبحان اللہ سے زیادہ محبوب ہے. بس کتنے وقت پہ نماز ہے یہاں؟ 8:30 بجے, 8:15 بجے. اچھا. تو لعنین المذنبین احب الی من زجل المسبحین, تسبیح سے زیادہ مجھے گناہگاروں کا رونا پسند ہے, کیونکہ گناہوں کے بعد جو کیفیت طاری ہوئی وہ عاجزی کی ان کے ساری کی. اسی لیے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, اگرچہ انہوں نے کافیہ تک کتابیں پڑھی تھیں, اصطلاحی عالم نہیں تھے, لیکن اتنے اللہ تعالیٰ نے ان کو علم لدنی عطا فرمایا تھا, وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا, جو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو علم لدنی عطا فرمایا تھا, جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی خواہش ہوئی کہ میں ان کے ساتھ رہوں کچھ دن. علم لدنی عطا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمارے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, سید الطائفہ, جن کو بڑے بڑے علماء نے اپنا شیخ اور مرشد بنایا, اسی لیے ان کو سید الطائفہ کہا جاتا ہے. ویسے تو ان کے علوم بڑے عجیب ہیں. ایک ابھی ان کی ایک بات یاد آ گئی آپ حضرات کی برکت سے, دیکھیں کیا عجیب بات ہے. فرمایا جس گناہ کے بعد دل میں ندامت طاری ہو جائے, جس گناہ کے بعد, ذرا غور سے سنیے گا ان الفاظ کو, بڑے عجیب الفاظ ہیں یہ, اور الہامی الفاظ ہیں, بے شک الہامی الفاظ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, کہ جس گناہ کے بعد دل میں ندامت پیدا ہو جائے وہ گناہ اس نیکی سے بہتر ہے جس کے بعد دل میں اکڑ پیدا ہو جائے. یہ گناہ نیکی سے بھی کبھی ہو سکتا ہے ایسا کہ گناہ نیکی سے بہتر ہو جائے؟ لیکن حاجی صاحب فرما رہے ہیں, دیکھیے, وہ گناہ جس کے بعد دل میں ندامت پیدا ہو کہ ہائے میں نے اچھا نہیں کیا, اللہ کو ناراض کر لیا, وہ گناہ جس کے بعد دل میں ندامت پیدا ہو وہ گناہ اس نیکی سے بہتر ہے جس کے بعد دل میں اکڑ پیدا ہو. میں نماز پڑھتا ہوں, میں نے اتنے پیسے مدرسے میں دیے, میں نے آج اتنی زکوٰۃ ادا کی ہے, میں بڑی چیز ہوں, اس سے تو وہ گناہ بہتر ہے جس کے بعد ندامت پیدا ہو, اس نیکی سے جس کے بعد اکڑ پیدا ہو رہی ہے, اور اپنے اوپر بجائے اللہ کے اپنے اوپر نظر جائے, اکڑ نہ بھی ہو بجائے اللہ کے اپنے اوپر نظر جا رہی ہے کہ میں نے کیا ہے, بس اتنا بھی کافی ہے. بھائی کوئی کہے اچھا اکڑ نہیں ہے, اکڑ نہ بھی ہو تب بھی اتنا بھی کافی ہے کہ نیکی کرنے کے بعد بجائے اللہ کے کہ اللہ کی توفیق سے ہوا, میرے اندر کیا ہمت تھی, کیا طاقت تھی, اللہ نے توفیق دی تو یہ نیکی کر لی, ایسے احساس نہیں ہے, یہ جذبات نہیں ہیں, بلکہ یہ جذبات ہیں کہ میں نے کیا, میں کتنی بڑی چیز ہوں, میں نے کیا ہے, یہ بھی کافی ہے. تو اس نیکی سے تو وہ گناہ بہتر ہے جس کے بعد ندامت پیدا ہو دل میں, عاجزی اور انکساری پیدا ہو کہ میں نے اللہ کو ناراض کر لیا. اب دیکھیے یہ الہامی جملہ ہے کہ نہیں, کیونکہ نیکی کے بعد اگر دل یہ خیال اپنی طرف جا رہا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں, میں نے یہ نیکی کی ہے, تو وہ نیکی کے باوجود اپنی نظر میں بھلا ہونے کی وجہ سے اللہ کی نظر میں برا ہو گیا ہوں, تو نیکی کیا کام آئی اس کے؟ اس سے تو وہ گناہ بہتر ہے, گناہ کے بعد عاجزی انکساری, اور اپنی نظروں سے گر گیا, وہ خود اپنی نظروں سے گر گیا, اپنی نظروں میں برا بن گیا تو اللہ کی نظروں میں بھلا بن گیا. اس لیے فرمایا کہ اس نیکی سے تو وہ گناہ بہتر ہے جس کے بعد ندامت پیدا ہو. اس لیے بھائی ایک نوجوان آیا بابا نجم احسن نگرانی رحمۃ اللہ علیہ جن کے میں نے ابھی اشعار سنائے تھے اور پینٹ شرٹ پہنا ہوا بالکل اپ ٹو ڈیٹ تھا. حضرت نے اس سے فرمایا کہ بھائی میاں ادھر آؤ, لوگوں نے دین کو بڑا مشکل بنا دیا ہے, مشکل سمجھ لیا ہے, دین کو بڑا مشکل سمجھ رکھا ہے لوگوں نے, حالانکہ دین بہت آسان ہے, بس تم ایسا کیا کرو کہ رات کو سوتے ہوئے توبہ کر لیا کرو, تم ایسا کیا کرو رات کو سوتے وقت توبہ کر لیا کرو, بس اللہ تعالیٰ نے اسی سے اس کی اصلاح فرمائی, بس رات کو سوتے ہوئے ہم توبہ کر لیں کہ اللہ معاف فرما دیجیے, دن بھر نافرمانیاں ہوتی رہیں معاف فرما دیجیے, معاف فرما دیجیے. دیکھیں وہ جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جب آخری دفعہ یہ گناہ کریں گے جب توبہ کر لیں گے, جب شیطان یہ وسوسہ ڈال رہا ہو نا کہ جب تم آخری دفعہ گناہ کرو گے جب توبہ کر لینا, اس سے کہا ذرا ٹھہرو, ذرا ٹھہرو, یہ تو بتا دو کہ آخری مرتبہ کریں کب, کب وہ وقت آئے گا کہ ہم آخری دفعہ کریں گے یہ گناہ, اس سے اس بات کا جواب پوچھ لیں ذرا, تو وہ جواب نہیں دے گا آپ کو. تو بھائی یہ آخری دفعہ گناہ کب ہوگا کیا, یہ وقت نہیں آتا کیا, ابھی حال میں ہی آپ توبہ کرنی شروع کر دیں, گناہ چھوٹے نہ چھوٹے آپ توبہ کرنی شروع کر دیں, توبہ کی قبولیت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ آئندہ گناہ کرنے کا عزم نہ ہو, بس اتنا کافی ہے, بعد میں ہو جائے ہو جائے, لیکن آپ کا اس وقت توبہ کرنے کا عزم نہ ہو, وہ گناہ کرنے کا عزم نہ ہو, بس اتنا بھی کافی ہے. وہ میں نے اس دن بتایا تھا جب یہاں ہم لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, لائٹ چلی گئی, جنریٹر چل گیا, جنریٹر آن ہوا تو میں نے کہا بھائی دیکھو یہ بھی اسی طرح ہے, توبہ کا معاملہ بھی اسی طرح ہے کہ اگر تقویٰ کی لائٹ چلی جائے تو جلدی سے توبہ کا جنریٹر چلا لو, تقویٰ کی لائٹ چلی جائے, تقویٰ کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی تو آپ کیا کر لیجئے, جلدی سے توبہ کا جنریٹر چلا لیجئے. جب آپ جنریٹر چلاتے ہیں دنیا میں آپ کیا دیکھتے ہیں, لائٹ چلی جائے اور آپ جنریٹر چلاتے ہیں تو کچھ دیر میں بجلی آ ہی جاتی ہے نا, بس آپ توبہ کا جنریٹر چلائیں گے کچھ دیر میں تقویٰ کی بجلی آ ہی جائے گی, جیسے دنیا میں ہوتا ہے ویسے ہی ہوگا انشاءاللہ, بس آپ توبہ کا جنریٹر چلاتے رہیے, جب لائٹ چلی جائے, جب بھی آپ دیکھتے ہیں آج کل تو کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, دن میں کئی کئی مرتبہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, تو ہر مرتبہ ہی ہم یو پی ایس چلاتے ہیں یا نہیں, یا جنریٹر چلاتے ہیں یا نہیں چلاتے, تو چلا لیتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے یو پی ایس کی, آج کل تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے, اور جنریٹر کی نعمت یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے, جو اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد بجلی آ ہی جاتی ہے. بس سمجھ لیجئے توبہ کا آپ جنریٹر جب بھی ہو جائے, جب جب لائٹ چلی جائے آپ جنریٹر چلا لیجئے توبہ کا, بس پھر کرشمہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا, ایک جو ایسا کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ, اگر ایسا کرتے ہوئے بھی موت آ گئی, اول تو ایسا ہوگا نہیں انشاءاللہ, مرنے سے پہلے پہلے اللہ اس کو تقوی عطا فرمائیں گے پھر اپنے پاس بلائیں گے, اور اگر ایسا نہ ہوا لیکن وہ توبہ بھی کرتا رہا تو یہ بھی کافی ہے, وہ متقین میں نہیں تو تائبین میں اٹھایا جائے گا, توبہ کرنے والوں میں اٹھایا جائے گا, اور توبہ کرنے والے بھی اللہ کے محبوب ہیں. جو ہمارے اختیار میں ہے ہم وہ تو کریں, جو ہمارے اختیار میں ہے ہم وہ تو کریں, توبہ کرنا ہمارے اختیار میں ہے, ہم کر سکتے ہیں, اللہ نے ابھی توفیق دی, اگرچہ کہ یہ اختیار بھی اللہ نے دیا ہے, یہ ہر وقت نہیں آتا, اس کی بھی دلیل ہے. تبوک سے جو پیچھے تین صحابہ پیچھے رہ گئے تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق دی تاکہ وہ توبہ کر لیں, ثم تاب علیہم لیتوبوا, اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق دی, لیتوبوا تاکہ وہ توبہ کر لیں, اور اللہ تعالیٰ ہی توبہ کو قبول فرمانے والے اور رحم فرمانے والے ہیں. اس آیت سے پتہ چلا کہ توبہ کی توفیق بھی منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اس کی توفیق ملتی ہے، اور ابھی ملی ہوئی ہے ہم لوگوں کو، جب چاہیں ہم کر سکتے ہیں. ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان کا شعر ہے یہ، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. یہ شعر تھا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اب شعر سنیے مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دونوں خلیفہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے. ہمارا راستہ ایسے طے ہوا، گر پڑے یعنی ہم سے گناہ ہو گیا تو ہم گرے نہیں رہے، ہم نے جلدی سے توبہ کر لی. گر پڑے گر کر اٹھے، یعنی گر کر اٹھنا کیا ہے؟ توبہ کرنا. گر پڑے یعنی گناہ ہو گیا، گر کر اٹھے یعنی توبہ کر لی. اٹھ کر چلے یعنی پھر چلنے لگے، پھر نیکیاں شروع کر دیں. پھر جب ہم سے گناہ ہو گیا ہم پھر گر پڑے، گر کر اٹھے اٹھ کر چلے، وہ اس طرح چلتے رہیں چلتے رہیں، گر جائیں گر کے اٹھ جائیں، پھر چلتے رہیں، پھر چلنا شروع کر دیں، پھر گر جائیں پھر اٹھیں اور پھر چلنا شروع کریں، بالآخر منزل تک پہنچ جائیں گے. گرتے پڑتے ہی صحیح، افتاں و خیزاں ہی صحیح، منزل تک پہنچ جائیں گے. فرحاں و شادانہ صحیح، افتاں و خیزاں ہی صحیح. افتاں و خیزاں کیا مطلب؟ گر کر، افتاں یعنی گر کر اور خیزاں اٹھ کر. فرحاں و شاداں نہ بھی پہنچے تو افتاں و خیزاں پہنچ جائیں گے. لیجئے، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے. بس ہمیں یہی کرنا ہے. حضرت نے فرمایا تھا ایک دفعہ کہ گٹر میں گر جانا اور ہے. گٹر میں آدمی گر گیا تو کیا آدمی گرا رہتا ہے گٹر میں؟ اگر آدمی غلطی سے لڑکھڑا کر گٹر میں گر گیا تو وہ گٹر میں گرا رہتا ہے، جلدی سے اٹھتا ہے، دیر نہیں لگاتا اٹھنے میں، اور جلدی سے گھر آ کے اور لباس تبدیل کرتا ہے اور غسل کر لیتا ہے اور خوشبو لگا لیتا ہے. تو پڑا نہیں رہتا وہ گٹر میں. بس ایسے ہی ہے، یہ گناہ کرنا گٹر میں گرنا ہے، تو اب جلدی سے آپ اٹھیے اور توبہ کر لیجئے، اور توبہ کا عطر لگا لیجئے، استغفار کا عطر لگا لیجئے، اور کپڑے بدل لیجئے، تقویٰ کا لباس پہن لیجئے، لیجئے آپ پاک صاف ہو گئے. تو حضرت نے فرمایا تھا کہ گٹر میں گرنا اور چیز ہے، یہ تو آدمی گر ہی جاتا ہے، لغزش ہو جاتی ہے، آدمی لڑکھڑا جاتا ہے، لیکن گر کر پڑے رہنا اور بات ہے. کوئی ایسا کرتا ہے دنیا میں فوراً اٹھ جاتا ہے، اور اٹھ نہیں پاتا تو دوسرے لوگ اس کو جلدی سے اٹھاتے ہیں، وہ چیختا ہے چلاتا ہے کہ بھائی مجھے بچاؤ، اس کو لوگ بچا لیتے ہیں اٹھا لیتے ہیں. تو بھائی یہ گر کر ہمیں پڑے نہیں رہنا، گناہوں کے گٹر میں ہمیں گر کر اور گرے ہی نہیں رہنا، ہمیں جلدی سے توبہ کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.